نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتكم إن آتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون وما تشركون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب ستکرین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی رفیقان ملت، سورہ انعام شریف کی آیات بینات کا خلاصہ اور اس سے متعلق شرعی مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے تھے، اور گزشتہ درس قرآن کے اندر آیت نمبر 40 تک کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا. میں نے بارہا عرض کیا کہ سورہ انعام کے اندر رب کریم کی توحید، اس کے وجود اور قیامت کے قیام کا ذکر ہے. اس بات کو سننے سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ جب ہم قیامت کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، خدا کے وجود کے قائل ہیں، تو پھر قرآن مجید برہان رشید کے اندر کثرت کے ساتھ انہی مضامین کو کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب میں ہر نشست میں آپ کی خدمت میں دیتا رہا ہوں کہ دیکھیے، یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ رب کریم کی توحید، وجود قیامت، عقیدہ رسالت کو قبول کیا جائے. لیکن ہمارے سامنے کفار و مشرکین کی حکایات اور واقعات کثرت سے قرآن مجید برہان رشید کے اندر اس لیے پیش کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارے لیے ان کی پسماندگی، ان کا زوال، ان کا خسارہ ہمارے لیے عبرت کا سبب بنے، اور ہم اس بات کو سمجھ لے کہ ہم کوئی سرزمین خدا پر کوئی نکھرے ہوئے، کوئی نادیدہ مخلوق نہیں ہے. وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، جب انہوں نے خدا کی نافرمانی کی تو انہیں عبرت کا کلنگ بنا دیا گیا، نشان بنا دیا گیا. تو اے مسلمانوں، جس عقیدے پر تم لگے ہوئے ہو اسی پر قائم رہو. زندگی میں تمہارے لیے کئی نشیب و فراز آ سکتے ہیں، کہیں اتار اور چڑھاؤ آ سکتا ہے، کہیں فراخی اور تنگی آ سکتی ہے، لیکن یہ قوموں کے واقعات ہم اس لیے پیش کرتے ہیں تاکہ ان قوموں کے واقعات کو دیکھ کر تمہیں عبرت مل جائے کہ پہلے بھی بڑی خوشحالی اور پسماندگی آتی رہی، کامیاب وہی رہے جنہوں نے ہمارے اس قول کو قبول کیا، ہماری اس نصیحت کو قبول کیا. ان پر بھی بڑی پسماندگی اور دشواری کے دن آ گئے، لیکن تم نے دیکھا کہ انہی کا نام بلند ہوا اور وہی ہمارے دربار سے کامیاب ہوئے. تو لہذا ہمارے استقامت کے لیے اور ہمارے سامنے ان تمام چیزوں کو کرنے کے لیے، اگر اس سے پہلے یہ سارے واقعات نہ ہوئے ہوتے تو ہمارے سامنے حق کو قبول کرنا بہت مشکل ہو جاتا. لیکن اللہ رب العزت حق کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ سابقہ امتوں کے واقعات اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ ہمارے سامنے یہ گزر جائے کہ یہ جو قانون اللہ نے ہم پر رکھا ہے، یہ جو دین ہم پر رکھا ہے، تو یہ پہلے لوگوں نے عمل کر لیا ہے، اور جنہوں نے عمل نہیں کیا ان کی پھٹکار بھی سامنے ہے. تو وہ نمونہ، وہ سارے عمل ہمیں بتائے جاتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کی عمر استقامت کی طرف رہیں، دین کی طرف رہیں، مال و دولت دے کر کسی دین کے شیدائی نہ ہو جائیں، اور تنگی اور گویا کے پریشانی کو دیکھ کر ہم دین کو چھوڑ نہ دیں. تو یہ اللہ رب العزت نشب و فراز دین کا بیان کرتا ہے، سابقہ امتوں کے واقعات کو بیان کر کے تاکہ ہمارے لیے استقامت کی دلیل بنے. اب دیکھیں یہاں کے ایک اور ذکر جو کثرت کے ساتھ کیا گیا کہ توحید باری تعالی، وجود باری تعالی، قیامت کا وقوع، قیامت قائم ہوگی. مشرکین نے جب قیامت کا انکار کیا تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان پرندوں اور جانوروں کو فالتو پیدا نہیں کیا، ان سے ہم حساب و کتاب لیں گے تو تم کیسے بچ سکتے ہو؟ تو ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ جناب اللہ رب العزت یہ خربوں مخلوق کا حساب کیسے لے گا؟ آج دنیا کے اندر اربوں لوگ زندہ ہیں، ان کو گننا مشکل ہے، ان کے نام یاد رکھنا مشکل ہے، ان کے تمام قوائف ناموں کو جمع کرنا مشکل ہے، تو یہ تو صرف وہ لوگ ہیں جو زندہ ہیں۔ اب حضرت آدم سے لے کر قیامت تک ساری انسانیت کو کھڑا کیا جائے گا تو وہ کتنے لوگ ہوں گے؟ ان کے قوائف نامے، ان کی علامات، ان کی تمام چیزیں کیسے گویا کہ ذکر کر دی جائیں گی؟ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ جس طرح اس کو پیدا کر دینا محال نہیں ہے، اس طرح اس کے لیے یاد رکھنا بھی محال نہیں ہے۔ اور یہ تم سمجھتے ہو کہ تمہارے سارے کاروباری کھاتے تم کاغذ و قلم کے ساتھ کتاب و چوپڑی میں لکھ دیا کرتے ہو، تو تم سمجھتے ہو کہ جناب اس قسم کا کوئی حساب کتاب ہو؟ تو اللہ فرماتا ٹھیک ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون۔ اللہ نے فرمایا تو یہ سمجھ لو کہ ہم نے لوح محفوظ پر ساری مخلوق کو لکھ دیا، اور اگر تم اس بات سے یقین رکھتے ہو کہ خدا کے پاس لکھا ہوا کیا ہے، کس طرح خدا جانے گا یہ فلانے کا بیٹا تھا، یہ فلانا تھا، یہ فلانی جگہ پیدا ہوا، اس نے اتنے نقصانات کیے، اس نے اتنے فائدے کیے، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اس طریقے سے تم سمجھنا چاہتے ہو تو ہمارا علم ہر شے کو محیط ہے، ہمارے علم سے کوئی شے باہر نہیں ہے، ہر وقت ہمارا علم ہمارے حضور حاضر ہوتا ہے، کبھی ایسا نہیں کہ ہمارا علم ہمارے حضور سے غائب ہو جائے، ہمیشہ علم کے اس ہزار کی صفت یہ ہماری ہی ہے۔ اور گویا کہ قیامت تک کی پیداوار جو ہے زیرو کی، اس نے پیدا ہو کر جو کرنا ہے اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے، فرمایا اس نے پیدا ہو کے جو کرنا ہے اس کو ہم نے پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ تو فرمایا ہمارے علم کی وسعت تو یہ ہے کہ جناب جو پیدا ہونے کے سے پہلے ہم نے اس چیز کو جان لیا کہ اس نے دنیا میں کرنا کیا ہے اور اس کو ہم نے لکھ لیا ہے، اور تم اس پریشانی میں ہو کہ جو لوگ پیدا ہوں گے ان کے بعد کے احوال کو کیسے یاد رکھا جائے گا؟ اللہ نے فرمایا ان کو بعد میں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے احوال ہم نے پہلے سے لکھ رکھے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنی قوت باہرہ کا اظہار فرمایا، پھر اس کے اندر یہ تمام نصیحت کے دریچے ان کے لیے کھولے جا رہے ہیں اور ہمارے لیے عبرت کے نشان ہے، تاکہ ہمارا عقیدہ قیامت پر مضبوط ہو جائے، تاکہ ہمارا عقیدہ توحید پر مضبوط ہو جائے، تاکہ ہمارا عقیدہ خدا کے فرمان پر مضبوط ہو جائے، اور وہ قومیں جو تاریخ کو یاد نہیں رکھتی ہے وہ کبھی ہدایت کی طرف نہیں آتی، لیکن جو اسلام کی تاریخ اور قرآن کی تاریخ کو یاد رکھتی ہے تو دنیا کے مشوب و فراز اس کے قدم استقامت کو کبھی متزلزل نہیں کر سکتے۔ تو لہذا جو صرف آگے کو دیکھے پیچھے نہ دیکھے وہ قوم ہمیشہ اوندے منہ گرتی ہے، لیکن جو قومیں پیچھے ماضی کے واقعات کے جھروکوں میں نظر ڈال کر ماضی کے لمحات کی ورق گردانی کرتی ہے اس کے لیے مستقبل روشن ہو جاتا ہے، اس کے لیے مستقبل کی راہیں آسان ہو جاتی ہیں، اور جو ماضی کو نہ دیکھے صرف منہ اٹھا کر آگے چلتا رہے وہ ایک قدم بھی نہیں چل سکتا، اسے جینے کا ڈھنگ بھی نہیں آ سکتا، اسے بولنے کا چالو چلن بھی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ سوج بود اور یہ ساری چیزیں آپ کو ماضی سے ملے گی کہ ان لوگوں نے یہ بات کی تھی تو کامیابی ہوئی، یہ حرکت کی تو زوال کی طرف گئے۔ تو ان مستقبل کا منشور ماضی سے بنتا ہے، مستقبل کی تیاری ماضی سے ہوتی ہے، اور جو قومیں ماضی کو بھلا دیا کرتی وہ ایک قدم بھی مستقبل کے اندر گویا کہ چل نہیں سکتی، چے جائے کہ اپنے مستقبل کو تابناک اور وہ روشن بنائے۔ اس لیے قرآن مجید برہان رشید نے کثرت کے ساتھ ماضی کے واقعات بیان کیے تاکہ مسلمان ماضی سے عبرت پکڑے اور ماضی میں اپنے اسلاف کی قوت اور جرت سے ہمت پکڑے تاکہ ان کا مستقبل روشن اور تابناک ہو سکے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت کو مخاطب کیا، پہلے تو ان کے سارے اعتراضات کے جوابات دیے کہ تمہیں ایسا نہیں پیدا کیا گیا ہے، ہم نے تو جانوروں کو فضول نہیں پیدا کیا، تو ساری حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں قرآن، ہم نے تو جانوروں کو فضول نہیں پیدا کیا، وہ ایک دوسرے پر ظلم کریں گے تو ہم اس سے حساب و کتاب لیں گے، ایک بکری اگر دوسرے بکری کو سینگ مار لے تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، آج اگر تم لیڈر بن کر دنیا میں دھاندلی کرتے رہو لیکن موت تو ہے نا۔ نمرود کتنی بڑی حکومت تھی کہ جہاں سے سورج نکلتا تھا ڈوبتا تھا، نصیحت نے اس کے دل پر بھی عمل نہیں کی، اور نصیحت وقت کے کسی یزید کے دل پر اثر نہیں کرتی، اس لیے کہ اس کا دل پہلے ہی گناہوں سے اتنا سخت ہو چکا ہوتا ہے، لیکن یہ اٹل فیصلہ ہے، یہ مضبوط فیصلہ ہے کہ موت آنی ہے، نمرود کی ریاست کے اندر سورج نکلتا تھا ڈوبتا تھا، اتنی بڑی حکومت لے کر وہ پیوند خاک ہو گیا. آج اسے بچانے والا کوئی نہیں، اس کی تمام طاغوتی، اس کی تمام غلط حرکات کی وجہ سے آج وہ عذاب کا شکار ہے. تو رب کریم فرماتا ہے یہ دنیا کے میں شب و فراز صرف ہم آزمانے کے لیے دیتے ہیں. اور آگے ذکر آئے گا بھی، اللہ فرماتا ہے کبھی ہم بہت زیادہ مال دیتے ہیں نافرمانی کے باوجود تاکہ ہم اس کو ڈھیل دیں اور وہ سمجھے کہ میں بڑا نیک ہو گیا ہوں، فرمایا اس کا دھوکا. اور اگر کسی نیک کو ہم تنگ کر دیتے ہیں اور وہ سمجھے کہ میں بہت برا ہو گیا ہوں، کہیے بھی اس کا دھوکا ہے. فرمایا کہ مال کی فراوانی سے نیکی کا تصور نہیں کرنا چاہیے اور مال کی تنگی سے گناہ کا تصور نہیں کرنا چاہیے. یہ خدا رب کریم نیک بندوں کو اور فاسقوں کو دے کر اور لے کر آزماتا. یہ قرآن مجید برہان رشید کا اسلوب ہے. اب اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو سنو، تم کہتے ہو قیامت کے دن رب کیسے جانے گا کیا کرے گا، 360 بت تم نے بنائے ہیں، بارش کے لیے ایک کے پاس بھاگتے ہو، بیٹے کے لیے دوسرے کے پاس بھاگتے ہو، بیٹی کے لیے تیسرے کے پاس بھاگتے ہو، گندم اگانا ہے تو چوتھے کے پاس بھاگتے ہو. درجنوں بت انہوں نے ڈیوٹیاں تقسیم کی تھی، جیسا درجنوں وزارت گزشتہ حکومت میں بٹی تھی تو اس طرح انہوں نے وزارتیں بانٹ رکھی تھی کہ جناب ہر شے کے لیے قوم کو لوٹو اور کھاؤ. اور اس میں جناب جو ایک درجنوں شعبے انہوں نے بنائے تھے کہ اگر سانس لینا ہے تو اس کے پاس جاؤ، پانی مانگنا ہے تو اس کے پاس جاؤ، دیکھنا ہے تو اس کے پاس جاؤ، یعنی ساری ڈیوٹیاں تقسیم تھی. اللہ فرماتا ہے ذرا غور سے سنو، ہم نے تم میں فطرت رکھی ہے، سرشت تمہارے اندر رکھی ہے، ہم نے تمہارے میں طبیعت رکھی ہے، اس طبیعت میں ہم نے اپنی معرفت کو ڈالا ہے. اس طبیعت کی پکار پر چلو گے تو سب کچھ ملے گا، دل کا سکون بھی ملے گا، لیکن اگر اس طبیعت اور ضمیر کی پکار پر نہیں چلو گے تو تم خوار ہو جاؤ گے. اللہ فرماتا اچھا یہ بتاؤ، قل محبوب ان سے کہہ دو، اور ارأیتکم محبوب ان سے کہو کہ ذرا مجھے یہ تو بتا دو، ان آتاکم عذاب اللہ، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے اور یہ آسمان اچانک گویا کہ گھنگراہٹ کے ساتھ شروع ہو جائے اور اس سے پتھر گرنا شروع ہو جائے، اس زمین پر زلزلہ آ جائے اور یہ زمین اپنے استقرار کو چھوڑ دے اور گویا کہ اعتدال سے ہٹ جائے، یہ ہلنے لگ جائے اور یہ پہاڑ گویا کہ روئی کے مانند زلزلے کی صورت کے اندر پگھلتے چلے جائیں، جس طرح کشمیر میں آپ نے دیکھا اللہ مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، اور یہ جو زلزلہ آ چکا تھا کہ جس میں پہاڑ جو ہے وہ ریت کے ذرات بن کر زمین میں دھس رہے تھے، تو اللہ فرماتا ہے اگر یہ آسمان ہلنے لگ جائے اور یہ زمین ہلنے لگ جائے اور یہ پکے پہاڑ جن پر تم نے اپنے آشیانے بنائے ہوئے ہیں یہ ریت کے ڈھیر بن کر زمین میں پیوست ہونے لگ جائیں، اللہ فرماتا ہے یہ ہماری عذاب کی صورت اختیار کر جائے، او اتت کو مساحت ہو، اور یوں کہ اچانک تم پر قیامت آ جائے، یہ سارے عذاب ہو اور اچانک تم پر قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون، تو اپنے دل سے پوچھو تم بتوں کو پکارو گے کہ خدا کو پکارو گے. بالکل نفسیات کی بات کر دی، یہی قرآن کا سب سے بڑا مزاج ہے، یہی قرآن کی سب سے بڑی حقانیت ہے کہ یہ ضمیر سے خطاب کرتا ہے. بندہ اگر اپنی آنکھوں پر پردے ڈال دے، اپنے اوپر بڑے بڑے پردے ڈال دے، لیکن دل اس کا کہیں نہ کہیں پنپ رہا ہوتا ہے اور قرآن اسی کو ٹارگٹ کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر یہ آسمان ہلنے لگ جائے، یہ بارش کا موسم ہے، کل حیدرآباد کے اندر بارش ہوئی ہے، اللہ ہمارے ملک کو ناگہانی آفتوں سے بچائے اور ناگہانی طوفانوں سے بچائے اور آفیت والی باران رحمت عطا فرمائے. لیکن جو گزشتہ موسم گزرا آپ نے دیکھا کراچی میں کس قدر گھنگراہٹ کے ساتھ بارش ہوئی ہے، اور وہ جب آسمان گرجتا تھا تو اہل ایمان کے تو پاؤں کانپ جاتے تھے کہ اب نہ جانے خدا کی حکمت کس جانب جاتی ہے، آسمان کی گھنگراہٹ اللہ اکبر. اور ہم نے تو شہر کراچی میں یہ دیکھا کہ بادل بلڈنگوں کی چھت سے ٹکرا رہے تھے، یعنی اس قسم کا منظر تھا کہ بس اب آسمان جو ہے وہ زمین پر آ کر گرتا ہے اور ساری دنیا ختم ہو جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اس کیفیت کے اندر جو تم نے 360 بت بنائے ہیں، کوئی بارش دینے والا، کوئی ہوا دینے والا، کوئی بادل لانے والا، سب سے تم جان چھڑا کر بھاگو گے. تم اگر پکارو گے تو تمہاری فطرت میں جس کا تصور ہے، تمہاری فطرت میں جس کی معرفت ہے، تم اسی خدا کو پکارو گے. اللہ فرماتا ہے کہ اس کے علاوہ تم کسی کو پکار نہیں سکتے. اور فرمایا سن لو، ان کن تم صادقین، اگر تم سچ سے کام لو، اگر تم ضمیر کی آواز کو سن کر سچ سے کام لو اور اگر تم سچے ہو تو ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کہ تم کیا کرو گے. تم سب ان بتوں سے بھاگ کر یہی کہو گے کہ اے اللہ ہمیں بچا لے، اے معبود ہمیں بچا لے، ہم تو بالکل پھٹکار میں پڑے رہے، گمراہی میں پڑے رہے. اللہ رب العشاء فرماتا ہے کہ یہ تمہاری طبیعت کے اندر ہم نے یہ تمام چیزوں کو گویا کہ وضعیت کر دیا ہے، شامل کر دیا ہے. آگے رب کریم فرماتا ہے کہ جس طرح ہمارا علم ہر شے پر محیط ہے، ہمارے سامنے کوئی گویا دستاویزات رکھنے کی ضرورت نہیں کہ تم کہتے ہو قیامت کے دن تو کھربوں سے زیادہ آدمی ہوں گے، خدا کس طرح سب کو پہچانے گا، ترازو پر کس طرح اعمال نامے تو لے جائیں گے. اللہ فرماتا وہ تو پیدا نہیں ہوئے، اس سے پہلے ہم نے ان کا حساب لکھ دیا ہے، اس سے پہلے ہم نے ان کا نام لکھ دیا ہے، اس سے پہلے ہم نے ان کی پیدائش کی تاریخ لکھ دی ہے، ان سے پہلے ہم نے ان کے مرنے کی تاریخ لکھ دی ہے، ان سے پہلے وہ سانس کے کتنے گویا کے سانس کے کتنے اچکلے اپنے گویا کے دل و مشام کے اندر ڈالیں گے، ان سانس کی مقدار ہم نے لکھ دی ہے، وہ رزق کے کتنے دانے اپنے میدے میں اونڈھے لیں گے وہ ہم نے لکھ دیا ہے، ان کی زندگی کے نشیب و فراز کتنے ہوں گے وہ سب ہم نے لکھ دیا ہے. تو احمقوں اس بات پر غور کرو کہ خدا نے تو پیدا ہونے سے پہلے ساری تاریخ انسانیت کو لکھ دیا ہے، جس نے پہلے ہی لکھ دیا ہے وہ قیامت میں کیسے بھول سکتا ہے. اب ان کو آگے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو تم سے یہ کہا کہ اگر اچانک عذاب آ جائے اور اچانک یہ ساری چیزیں ہو جائے اور زمین کو تمہارے لیے تنگ کر دیا جائے تو تم خدا ہی کی جانب گویا کہ بڑھو گے اور خدا ہی کی جانب تم آؤ گے. پھر اللہ رب العزت آگے آیت نمبر 41 میں فرماتا ہے بلکہ تم خدا ہی کو پکارو گے، بس اگر وہ چاہے گا تو اس تنگی کو تمہارے لیے کھول دے گا جس کے لیے تم اسے پکارتے تھے، اور تم انہیں بھول جاؤ گے جس کو تم اللہ کے مقابلے میں شریک کرتے تھے. اللہ تم پر فضل فرما دے گا اس وقت، اور تم جن بتوں کے لیے اپنے شب و روز گزار رہے تھے وہ تمام بتوں کو تم گویا کہ اس وقت بھول جاؤ گے. یعنی خلاصہ یہ کہ سختی مصیبت اور تنگی میں تم صرف اللہ ہی کو پکارو گے اور اللہ ہی کی طرف آؤ گے، اس لیے کہ تمام مصیبتیں اور تمام تکلیفیں جو دور کی جائیں گی یہ اللہ رب العزت اپنی حکمت اور مشیت کے تحت تمہیں تمام چیزوں کو دور کرتا ہے، اور ایسا وقت کہ جس میں تم اپنے بتوں کو بھول جاؤ اور صرف خدا کو یاد کرو یہ اس بات کا تقاضا ہے کہ تمہارے ضمیر میں تمہاری فطرت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی محبت اپنی معرفت ڈالی ہے. چاہے تم کائنات کے ہر چپے چپے کو خدا کہہ دو لیکن جب یہ گھڑی تمہارے پاس آتی ہے تو تم سب کو بھول کر صرف اسی کو پکارو گے کہ جو ہماری فطرت کے اندر جس کی محبت کو شامل کیا گیا ہے. اور قرآن مجید برہان رشید میں اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے ساری باتیں. سورہ روم کے اندر سورہ روم آیت نمبر 30 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ فرماتا ہے اللہ کی بنائی ہوئی فطرت جو تمہارے اندر ہے کامیاب ہونا ہے تو اس کو لازم پکڑ لو. فرما فطرت اللہ التی جو اللہ نے تمہارے اندر فطرت اور طبیعت بنائی ہے اس کی آواز کو سنو اور اس کو لازم پکڑ لو، اس سے بھاگو مت. فرمایا کہ لا تبدیل لخلق اللہ، پس جب تم اس کو گویا کہ کامل پکڑ لو گے تو اللہ کی پیدائی ہوئی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. یہ پیدائش شعور سن شعور پر جب تم قدم رکھتے ہو اور بڑھاپے کی دہلیز پر جب تم موت حوالے کر رہے ہوتے ہو، پوری زندگی کا تجزیہ کر لو، سن شعور میں یہ فطرت جس بات کو تمہیں یاد دلا رہی تھی یہ بڑھاپے میں وہی بات تمہیں یاد دلائے گی. فرمایا کہ یہ فطرت کا تقاضا ہے اور ہم نے یہ فطرت تمہارے اندر رکھی ہے، اس فطرت کی آواز پر اگر تم چلو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اور اس فطرت کے اندر ہم نے رکھا کیا ہے؟ اپنی معرفت کو رکھا ہے، اپنی محبت کو رکھا ہے. اور یہاں پر امام رازی اور امام غزالی بڑی پیاری بات کہتے ہیں، فرمایا اسی لیے خدا نے انسان کو انسان فرمایا، اسی لیے خدا نے انسان کو انسان فرمایا، کیونکہ انسان انس سے بنا ہے. انس کا معنی ہے محبت، انس کا معنی ہے محبت. کس کی محبت؟ مال کی محبت، جاہو جلال کی محبت، ثروت و اقتدار کی محبت. فرمایا کس شے کی محبت؟ خدا کی محبت، اپنے معبود کی محبت، اپنے خالق کی محبت، جو اس کی فطرت کے اندر ودیت کر دی گئی ہے، جو اس کی رگ و پے کے اندر راجس کر دی گئی ہے، جو اس کی روح و جگر کے اندر راسخ کر دی گئی ہے. یہ وہ محبت ہے جس سے انسان کبھی فرار نہیں حاصل کر سکتا، اس سے کبھی دامن چھڑا کر بھاگ نہیں سکتا. اسی کو فطرت کہا گیا ہے. اور خدا فرماتا یہی وہ فطرت ہے جو تمہیں سن شعور سے لے کر سن عمر تک ہر وقت تمہیں جھنجھوڑتی رہتی ہے کہ کیا کر رہا ہے؟ خدا دیکھ رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ خدا دیکھ رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ تیرا معبود کون ہے؟ فرمایا جب تم اس طبیعت کی فکر کی طرف لگ جاؤ گے تو تمہیں ہدایت خود ہی مل جائے گی، تمام چیزیں خود ہی مل جائے گی. آیت نمبر 42 کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک ہم نے جب ان سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے، اور جب انہوں نے رسولوں کا انکار کیا تو اللہ فرماتا فخذناہم بالبأسائے والضرائے لعلہم یتضرعون، فرمایا کہ جب انہوں نے رسولوں کا انکار کیا پھر ہم نے ان کو تنگی تکلیف میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ گڑ گڑا کر صرف خدا کو پکاریں، تاکہ وہ گڑ گڑا کر صرف خدا کو پکاریں. اور سورہ انعام ہی کے اندر اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ پر انسان کی فطرت کی طرف خطاب کیا ہے، اور یہ خطاب خواہ کافروں سے ہو رہا ہے لیکن اصل میں مخاطب ہم ہیں کہ دیکھو تم دین کے طرف آ چکے ہو، اب ان تمام باتوں کو سن کے رکھو اور ان باتوں کو اپنے لیے تعلیم بناؤ، کہیں تمہارے پائے استقامت کو شیطان ڈگمگا نہ دے. تم سے پہلے کئی قومیں گزری ہیں جن پر نشب و فراز آیا لیکن کامیاب وہی ہوئے جن میں فطرت کی آواز کو سنا تھا، جو فطرت کی راہ میں لگے رہے تھے. اور آپ نے نہیں دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر کیسی فطرت کی جوانی پر ہے کہ بچپن کے عالم میں جب باپ لے جا کر آپ کو بت کے سامنے کھڑا کرتا ہے تو فطرت کی آواز آتی ہے کہ یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر اس بت سے کہتے ہیں کہ تو میرا خدا ہے تو میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کو دے. وہی فطرت جو حضرت ابراہیم خلیل کے اندر ہے. اور حضور نے پہلے فرمایا ہے اپنے دونوں صحابیوں کے بارے میں، حضرت عمر کے جلال کے بارے میں اور صدیق اکبر کی نرمی کے بارے میں. حضور نے صحابہ کو جمع کر کے فتح مکہ کے وقت فرمایا تھا، فتح مکہ سے پہلے فرمایا تھا میرے صحابہ تم جانتے ہو یہ میرے دونوں ساتھی رفیق کی مثال کیا ہے، فرمایا یہ میرا ابو بکر ہے، یہ میرا عمر ہے. فرمایا تم جانتے ہو ان کی فطرت کس چیز پر ہے؟ صحابہ نے کہا حضور کس پر ہے؟ فرمایا میرے ابو بکر کی فطرت ابراہیم خلیل والی ہے، کیونکہ ابراہیم خلیل گھی کی طرح نرم تھے، کوئی ان کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کر لے وہ آگے سے کچھ نہ بولتے تھے، وہ گھی کی طرح نرم تھے. فرمایا ابراہیم خلیل کی فطرت میرے ابو بکر کو ملی ہے. فرمایا تم میرے عمر کو جانتے ہو، اس کی فطرت نوح علیہ السلام کی طرح ہے، یہ خدا کے دشمنوں کو برداشت نہیں کرتا، یہ خدا کے دشمنوں کو برداشت نہیں کرتا. خدا کا دشمن اگر پہاڑ جیسی مضبوطی بھی لے کر آئے تو نوح علیہ السلام نے ان کو پاش پاش کر دیا. فرمایا وہ فطرت میرے عمر کے اندر آئی ہے. تو فرمایا کہ ابراہیم کی فطرت جو ہے وہ میرے ابو بکر کے اندر ہے، اور نوح کی فطرت جو ہے وہ میرے عمر کے اندر ہے. اسی طرح جب بندہ ایمان میں مستقیم ہو جاتا ہے، خدا کا فرمان بردار بندہ بنتا ہے، اسی طرح اس کے اندر اولیاء اور صالحین کی فطرت منتقل کی جاتی ہے، اولیاء اور صالحین کی طبیعت منتقل کی جاتی ہے، اور پھر وہ اپنی طبیعت، اپنی برادری، لب و لہجے کو بھول جاتا ہے. پھر جو فطرت اس کے اندر منتقل کی جاتی ہے، جن کا پرتو بنایا جاتا ہے، جن کا مظہر بنایا جاتا ہے، پھر اس کے برادری میں اور لوگ جیسے بھی ہو لیکن یہ ویسی بولی بولے گا جیسے وہ پہلے والے بول گئے ہیں. کیونکہ جب اس کو چن لیا جاتا ہے، اس کو منتخب کر لیا جاتا ہے، اس کا انتخاب کر لیا جاتا ہے، تو اس کا تعلق چاہے کسی بھی برادری سے ہو، کسی بھی زبان سے ہو، جب اس کو کسی کا مظہر بنا دیا جاتا ہے تو اس کی بول چال، اس کا رہن سہن، اس کا حال قال، اس کا ظاہر باطن بالکل ان بزرگان دین کی طرح کر دیا جاتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں نا، بت خانے کے اندر اور بت گدے کے اندر حضرت صدیق اکبر کی ولادت ہو رہی ہے، مکہ پورا کفر سے بھرا ہوا ہے، لیکن لے جا کر جب ابھی شعور کی وادی میں قدم بھی نہیں رکھے ہیں، بچپنے کی ساتھ ہے، حضرت ابو بکر کو لے جا کر ان کے والد ابو قحافہ نے بت کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا یہ تیرا رب ہے، اور یہ کہہ کر چلے گئے. اب وہ سوچتے رہے، غور کرتے رہے، ان کو ظاہر سی بات ہے کسی کا پرتو بنایا گیا تھا اور وہ چیز بچپن سے ہی نمو کر رہی تھی، کسی کو کسی عمر کے حصے میں ملتی ہے، صدیق اکبر کو گھٹی سے ہی مل گئی تھی. اور یہ صحابہ میں حضرت علی کا نکھار ہے، حضرت علی کو بھی گھٹی سے ہی مل گئی تھی. حضور کے سارے صحابہ کے اندر یہ دو صحابی، حضرت علی اور حضرت سیدنا صدیق اکبر، یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ پیدا ہوئے ہیں کفر کے ماحول کے اندر لیکن سجدہ کبھی کسی بت کو نہیں کیا. اسی لیے حضرت علی کو ہم کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ الکریم، یا اللہ حضرت علی کے چہرے کو مزید عزت و تکریم عطا فرما. یہی مقام حضرت ابوبکر کا بھی ہے. بس یہ قول، یہ دعا، یہ جملہ کرم اللہ وجہہ الکریم حضرت ابوبکر کے لیے مشہور نہ ہوا، حضرت علی کے لیے مشہور ہو گیا، ورنہ ان جملوں کے اصل مصداق سیدنا صدیق اکبر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ورضاهن ہے. اب آپ دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ حضور کے صحابہ کے اندر یہ دو صحابی ایسے ہیں کہ جن کو سابقہ امت اور انبیاء کا پرتو گویا کہ ماں کے رحم سے بنا دیا گیا تھا، اور کسی میں جرت اور بہادری اور کسی کو یہ وراثت عمر کے کسی حصے میں دے دی جاتی ہے، اس کے بعد انقلاب آتا ہے. یقیناً حضرت عمر نوح علیہ السلام کے جلال کے پرتوں ہیں اور طبیعت آپ کی نوحی طبیعت ہے، لیکن اس کا اظہار کب ہوا؟ کہ جب حضور کے ہاتھ پر بیعت کیا، اس سے پہلے اس کے کوئی اثار نظر نہیں آتے ہیں، اس سے پہلے ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی۔ تو حضرت عمر کے لیے اس وراثت کا انتخاب اعلان اسلام کے وقت ہوا ہے، لیکن صدیق اکبر اور حضرت علی کے لیے جب سے روح پھونک دی گئی اس وقت سے یہ چیزیں ودیت کر دی گئی تھی، عطا کر دی گئی تھی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ بچپن میں سن شعور پر نہیں ہے، اور حضرت ابوبکر بت کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ تو میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے، تو دیکھتا بھی نہیں، سنتا بھی نہیں، بولتا بھی نہیں۔ فرمایا اگر تو میرا خدا ہے تو میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کو دے، تو بت خاموش۔ کہا کہ میں پیاسا ہوں، مجھے پینے کو دے، بت خاموش۔ کہا میں برہنہ ہوں، مجھے کپڑا دے، بت خاموش۔ آپ نے پتھر اٹھایا، ابراہیم خلیل نے کلہاڑا اٹھایا تھا، لیکن طبیعت کس طرح آ رہی ہے؟ اسی نہج کے اوپر کوئی ابو بکر سے کہے سارا مکہ تیرے خلاف ہو جائے گا، لیکن جو اندر سے بول رہا ہے، جو طبیعت رکھ دی گئی ہے، وہ اب باز تو نہیں آئے گی، اس کا تو اظہار ہوگا۔ وہ وقت کے یزیدوں کو تو نہیں دیکھے گا، وہ وقت کے انقلابات کو تو نہیں دیکھے گا، وہ تو وہی بولے گا جس کی طبیعت اس کے اندر راسخ کر دی گئی ہے۔ اب وہ نہیں ہے، وہ تو ابراہیم خلیل بن چکا ہے، وہ تو خلیل کے جلال و جمال کا مظہر بن چکا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بھی طرح کلہاڑا لے جا کر بت کو توڑا اور کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا تھا، سارا ملک آپ کے خلاف تھا، لیکن آپ نے وہی کیا جو حق کہلوانا چاہتا تھا، اور حضرت صدیق اکبر کے خلاف پورا مکہ تھا، لیکن بچپن کے عالم کے اندر باپ بھی مشرک ہے، ماں بھی مشرک ہے، سب مشرک ہے، لیکن طبیعت کا تقاضا یہ کہ آپ نے کچھ کیا نہ کیا، چھپ کے نہ مارا، بلکہ باپ کے سامنے بت کو توڑ دیا۔ باپ نے کہا یہ تو نے کیا کر دیا؟ فرمایا کہ یہ میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کو دے، اس نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا میں پیاسا ہوں، پینے کو دے، اس نے کچھ نہیں کہا۔ کہا میں نے کہا میں پتھر مارتا ہوں، تو اپنے آپ کو بچا لے۔ کہا کہ ابا حضور جب میں نے پتھر مارا، یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، یہ مجھے کیا بچائے گا؟ تو دیکھیں طبیعت اور فطرت وہی ہو گئی جو سیدنا ابراہیم خلیل کی ہوتی ہے۔ اس لیے بارہا دعا کرنی چاہیے، یا اللہ اچھوں جیسا کر دے، اچھوں جیسا کر دے۔ اگر ہم اپنی طبیعتوں پر رہے تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، ان کی طبیعت ہماری قالب میں ڈھل گئی تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے حضور اکثر دعا کے جملے ارشاد فرماتے تھے کہ اللہم توفنا مع المسلمین والحقنا بالصالحین، یا اللہ ہمارا خاتمہ اور ہماری سنگت جو ہے وہ مسلمین کے ساتھ رکھ، اور ہمارا تعلق اور ہمارا رب بروز قیامت صالحین کے ساتھ کر۔ اس لیے کہ صالحین کے نام لینے سے اور اس طرف راغب ہونے سے رب کریم کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ کسی کو شیخ عبد القادر کا پرتو بنا دیا جاتا ہے، کسی کو داتا علی حجویری کا پرتو بنا دیا جاتا ہے، کسی کو خواجہ غریب النواز کا پرتو بنا دیا جاتا ہے۔ اور جس کو پرتو بنا دیا جائے، جس کو اس نہج پر لایا جائے، اور جس کو اس نہج پر جگہ دے دیجیے، جس کو اس نہج پر لایا جائے، تو میں کہتا ہوں کہ پھر اس کو آپ اپنے گرد و نواح میں گھومتا پھرتا دیکھتے ہیں۔ یہ فیکٹ اور یقینی عمل ہے۔ ایک تو وہ عالم ہے جو ہمارے سامنے گزر رہا ہے، ایک وہ عالم ہے جو عالم روحانیت ہم سے پہلے اور ہمارے اندر موجود ہے۔ اس کو آپ دیکھیں، آپ کی صفوں میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کا بچپن آپ کے ساتھ گزرا ہوگا، معاملات آپ کے ساتھ گزرے ہوں گے، یکایک اس کے اندر تبدیل آئی اور اس میں انقلاب آیا، اور اس نے گویا کہ دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دیا۔ اب وہ فطرت کب بدلتی ہے؟ کہ جب رب کریم اسے قبول کرتا ہے اور اپنے نائبین کی فکر اس کے اندر ودیت فرما دیتا ہے، ودیت فرما دیتا ہے۔ اور آخری قرآن مجید فرقان حمید کا تصور سماعت فرما لیجئے۔ اللہ نے فرمایا کہ انسان تیری فطرت کے اندر تیرے خالق کی معرفت رکھی گئی ہے۔ اے کافروں، تم کیسے بھاگ سکتے ہو؟ کیا جب تم تجارت کے لیے قافلے لے کر جاتے ہو تو سمندر میں کبھی طغیانی آ جاتی ہے؟ سمندر کے اندر جب طوفان آ جاتا ہے؟ فرمایا کہ قل، محبوب ان سے کہو، میں ینجیکم من الظلمات البر والبحر۔ فرمایا کہ جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے سمندر کے اندر، اور سمندر گویا کہ جوش مار رہا ہوتا ہے، تمہاری کشتیاں ابھی ڈوبی تو تبھی ڈوبی، ابھی ڈوبی تو اب ڈوبی، یہ کیفیت آ جاتی ہے۔ فرمایا سمندروں کی اندھیریوں میں اور سمندروں کی طغیانیوں میں تمہیں نجات کون دیتا ہے؟ اور جب سمندر میں تم پھنس جاتے ہو اور سمندروں میں تمہاری کشتیاں اچکلے لے رہی ہوتی ہے اور گویا کہ ڈاماڈول ہو رہی ہوتی ہے، تو تم بتوں کو پکارتے ہو؟ نہیں نہیں، بلکہ تم تدعونہ تضرعا خفیہ، بلکہ تم اس رب ہی کو پکارتے ہو۔ کوئی تم میں سے بظاہر گڑ گڑا کر اللہ کو پکار دیتا ہے، کوئی دبے الفاظ میں خدا کو پکارتا ہے۔ فرمائیے تمہاری فطرت ہے، جو تمہیں خدا کی طرف لے جاتی ہے. فرمایا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو اپنے اوپر لازم کر لو. اور فرمایا کہ لا تبدیل لخلق اللہ, اور اللہ کی پیدائی کی ہوئی فطرت کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی, اللہ کی پیدا کی فطرت کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی. لہذا یہ خطاب تو مشرکین مکہ سے تھا, لیکن اصل نصیحت مسلمانوں کے لیے ہے. اصل خطاب مسلمانوں کے لیے, اے مسلمانوں انہوں نے اپنی فطرت کو بھلا دیا تو ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ تم تو کلمہ پڑھ چکے ہو, ہمارے وجود کے قائل ہو چکے ہو, ابھی کبھی تمہارا تعلق تمہارا دامن فطرت کہیں تمہیں چھڑا کر تم سے جدا نہ ہو جائے اور تم کہیں فطرت کے پیغام سے جدا نہ ہو جاؤ. مال کی حوث اور جاہو ثروت و کردار کا پیغام کہیں تمہیں فطرت کی آواز کا گلا گھونٹنے کا سبب نہ بن جائے. فرمایا تم سے بڑی بڑی قوموں کو ہم نے غرق کر دیا, اے مسلمانوں کہیں تم اپنے اندر اس پیغام انقلاب کو خاموش نہ کر دو, بلکہ اسے ہمیشہ زندہ رکھو, یہ رات کے اندھیری میں بھی خدا کی توحید کی روشنی کو تمہارے دلوں میں روشن رکھے گا. اے اللہ ہمیں ہدایت پر قائم رکھ, ہمیں ضمیر کی آواز سننے والا بنا دے, ہمیں فطرت کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا دے. اس فطرت کے اندر جو تیری محبت کو ودیت کر دیا گیا ہے, تیری پیغام توحید پر ہمیں راسخ العمل فرما دے, تیرے پیغام توحید پر ہمیں ثابت قدم فرما دے, تیرے پیغام توحید پر مولا کریم ہمیں مستحکم فرما دے. اور مولا کریم جب تک ہم زندہ رہیں پیغام توحید عقیدہ رسالت عقیدہ آخرت کی روشنی ہمارے قلب و جگر کے اندر روشن رہے, اور اسی روشنی کے اندر مولا کریم ہم اس دنیا سے رخصت ہو, اور اسی روشنی کی برکت سے ہماری قبر روشن ہو جائے اور ہماری آخرت روشن ہو جائے. وما علینا الا البلاغ المبین.